السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انعام آیت نمبر 91. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم بلا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما قدر الله حق قدره، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کا حق تھا. اس قال ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے کہا کہ اس بشر پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، کہو کہ موسی علیہ السلام پر جو چیز نازل ہوئی تھی وہ کس نے نازل کی. نورا و ہدی للناس، وہ تو روشنی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیس، تم نے اسے پارا پارا کر دیا یا ورک ورک کر دیا. تبدونہ و تخفونہ کثیرن، کچھ ظاہر کرتے ہو اس کا اور زیادہ تر چھپا جاتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں اس کتاب میں وہ کچھ سکھایا گیا تھا جو تم نہ جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے آبا اور اجداد. قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، آپ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ ہی نے اتارا تھا، پھر انہیں چھوڑیے کہ وہ اپنی فضول بحثوں میں ہی پڑے کھیلتے رہیں. روانی والا ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی حجت بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو، یا وہ اسی میں کھیلتے رہیں. اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ دراصل یہودیوں نے کہا تھا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کسی ایک یہودی نے کہا تھا جملہ، کوئی مذہبی پیشوا تھا، کہ اس بنا پر خود یہودیوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ اہل کتاب تو کتاب والے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی. مشرکین مکہ تو کتاب سے لا علم تھے. اہل کتاب جو مانے جاتے تھے وہ یہی یہود اور نصارہ تھے. اب یہاں پر انہوں نے اللہ کے رسول کی دشمنی کی بنیاد پر یا بغض اور عناد کی بنا پر ایک ایسی حقیقت کا انکار کر دیا جو ان کے اپنے ہاں بھی مسلم تھی. یعنی انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، اس اعتراض کے اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے جواب دیے. ایک یہ کہ انہیں اللہ کی پوری معرفت ہی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو جانا ہی نہیں، نہ پہچانا ہی ہے، کیونکہ نہ تو اللہ خود لوگوں سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی اس کام کے لیے انسانوں کے لیے کوئی فرشتہ بھیجتا ہے، اور اس کی جو کلام کی جو صورت ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اللہ کے رسول سے معراج کے موقع پر، اور یا تو پھر اللہ تعالیٰ کتابیں بھیجتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اور یہ تو شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اگر ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود تورات کا انکار کر دیا. جبکہ تم یہ بات تو تسلیم کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، آدم کی اولاد میں سے تھے، اور ان کے والدین بھی اس وقت موجود تھے، اور ان پر جو کتاب اتاری گئی تھی پھر وہ کس نے اتاری؟ اگر یہ کتاب اللہ نے نہیں اتاری تھی تو پھر تم اسے اتنا سنبھال سنبھال کر کیوں رکھتے ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ تورات کو وہ لوگ بہت ہی احترام کے ساتھ اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے۔ پھر اس کتاب میں جو ہدایات تھیں، علم کی روشنی، کیا یہ باتیں اللہ کے علاوہ بھی کوئی بتا سکتا ہے؟ ایسی جو ہدایت کی باتیں ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں، تو کیا وہ کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسی کتاب اللہ کے سوا کون اتار سکتا ہے؟ اور تم جو اس کتاب میں سے کچھ باتیں بتاتے ہو اور کچھ چھپا جاتے ہو، تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور تمہارے لیے حجت ہے۔ اگر یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی ہوتی تو تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ قراطیس کا لفظ دراصل کرتاس سے نکلا ہے، قراطیس اس کی جمع ہے، اور راک یا ورق کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جو تورات تھی، اس کے بارے میں روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جب ان کو تورات پڑھنے کے لیے کہا جاتا، کسی زمانے میں یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس بھی آئے کسی حکم کو جاننے کے لیے، جب اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم تورات لے کر آؤ اور اس میں سے پڑھ کر سناؤ، تو یہ دراصل الگ الگ اوراق کی صورت میں تھی۔ اور کیوں ان لوگوں نے اس کو اوراق کی صورت میں رکھا؟ کیونکہ یہ آرام سے بد دیانتی کر سکتے تھے، ان کے لیے ورق کو نکال لینا آسان تھا، جس بات کو چھپانا چاہتے ورق ہی غائب کر دیتے، اور اس کے ذریعے سے اپنی من مانی تاویل یا تحریف کرنا ان کا عام معاملہ بن گیا تھا، یا اس کی تشریح جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کرتے کرنا چاہتے تو ایک نیا ورق لکھ کر اس میں شامل کر دیتے تھے۔ جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رجم کی آیت یا اللہ کے رسول سے متعلق آیات کو انہوں نے اسی طرح چھپا دیا تھا۔ ایسے اوراق انہوں نے درمیان سے نکال کر غائب کر دیے جس میں اللہ کے رسول کے آنے کی بشارت دی گئی تھی یا آپ کی نشانیاں بتائی گئی تھیں یا جس میں رجم کی آیتیں تھیں۔ اور اس کی مثال ہمیں اس سے بھی ملتی ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اوراق اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر اس کو پڑھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جو بات معلوم ہوتی ہے روایت سے کہ تورات کی کئی آیات ایسی بھی تھیں جن کا صحیح مطلب علماء یہود کو اس وقت معلوم ہوا جب قرآن کی تعلیم عام ہوئی۔ اس سے پہلے نہ یہودی علماء اس بات کو جانتے تھے، نہ اس کا مفہوم جانتے تھے، نہ ان کے آبا اور اجداد کو اس کا علم تھا۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ کتاب جو تھی نور و ہدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، کہ ہم نے تو اس کو ہدایت اور نور بنا کر بھیجا تھا، لیکن تم نے اس کو کیا بنا دیا؟ اوراق اوراق بنا دیا، اور اس کو بعض کو ظاہر کرتے ہو اور بعض کو چھپا جاتے ہو۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم، اور تم کو سکھایا گیا وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو وہی بات کا ذکر ہے کہ جو کچھ بات کا علم، کچھ باتوں کا علم خود علماء یہود بھی نہیں جانتے تھے، جو قرآن کے ذریعے سے ان کو بعد میں پتہ چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ خود اپنے کیے کا مزہ چکھ لیں گے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کتاب سے تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا اور اجداد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ ہی نے اتارا تھا، پھر انہیں چھوڑیے کہ اپنی فضول بحثوں میں ہی پڑے کھیلتے رہیں، اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں۔ چونکہ ایک ہی جملہ بن رہا تھا اس لیے اس کو پیچھے سے پڑھا گیا تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ نہیں، اس کتاب میں وہ کچھ تھا جو تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد۔ پھر یہ جو بحثیں کر رہے ہیں ان کو اس بحث میں چھوڑ دیجئے، یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، یعنی اب جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کو خیر و برکت والی کتاب کہا گیا۔ انزلناہ مبارکن، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی تورات میں جو کچھ باتیں تھیں وہ اس میں خود موجود ہیں، یا جن باتوں کو تورات میں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا اور ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا وہ قرآن میں بتا دی گئیں۔ اسی لیے اس کتاب کو یعنی اس کتاب کے بارے میں جو بات بتائی جاتی ہے قرآن کے بارے میں کہ اس میں پچھلی تمام کتابوں کی تعلیم کو بھی جمع کر دیا گیا ہے، اسی لیے اس کو مہمن کا لفظ استعمال ہوا اس کے لیے کہ یہ محافظ ہے کتاب قرآن۔ کیوں محافظ ہے؟ کیونکہ پچھلی جو تعلیمات تھیں کتابوں کی وہ بھی اس میں جمع کر دی گئیں۔ اور کیوں یہ نازل کی گئی ہے؟ تاکہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرے اور آپ ڈرائیں۔ اس کے ذریعے سے ام القرآن کا لفظ آیا یہاں پر، بستیوں کی ماں، یعنی مکہ کا ذکر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر ملک کا ایک کیپٹل ہوتا ہے یا کوئی ایسا سٹی ہوتا ہے جو بہت مشہور ہو، جس کو سینٹر کہا جاتا ہے، مرکز کہا جاتا ہے، صدر مقام کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مکہ کو بھی ام القرآن کہا گیا، تمام بستیوں کی ماں، اور جو اس کے آس پاس کی بستیاں ہیں ان کو آپ اس سے ڈرائیں۔ اور قرآن بابرکت کیسے ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کی برکت ہی کا نتیجہ تھا کہ اس نے عرب جیسی جاہل قوم کو، جو اتنے آپس میں قبائلی جھگڑوں میں گھری ہوئی تھی، اس سے نکال کر ایک مہذب قوم بنا دیا، اور چند ہی سالوں میں اس قوم کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ ان کے اخلاق اور کردار ایسے اعلیٰ بن گئے کہ یہی جاہل اور وحشی اور اجڑ قوم تمام اقوام عالم کی پیشوا بن گئی۔ بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے جھکا دیا اور دنیا کے ایک کثیر حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے علوم میں ترقی کی، تہذیب میں ترقی کی، بلکہ دوسری سب تہذیبوں پر یہ غالب آ گئی، اور اسلام نے اپنی ایک تہذیب پھیلائی۔ قرآن کی تعلیم نے صحابہ کرام کو، یا اس وقت کے جو لوگ تھے مشرکین عرب، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو ذلت سے نکالا اور عزت کے بلند مقام پر پہنچا دیا۔ آپ اور میں سب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ وہی لوگ تھے جو بات بات پر تلوار نکال لیا کرتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جہاں پر جاہلی حمیت اور عصبیت بھری پڑی تھی۔ لیکن قرآن نے ان کو ایسے بدلا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ واقعی میں آج جب ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کو ہم نے غلافوں میں بند کر کے لپیٹ کر رکھ دیا، تو آج ہم اپنا معاملہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا حال کیا ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے ہم پٹ رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہم پر ہر طرح کے الزام، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ الزام لگا دیتا ہے، مسلمان ایسے مسلمان ویسے، جو چاہے ہم پر بم برسائے، جو چاہے جیلوں میں بھر دے مسلمانوں کو، جو چاہے الزامات لگا دے، ہمیں کوئی ٹیررسٹ کہتا ہے، ہمیں کوئی ایکسٹریمسٹ کہتا ہے، جس کا جو دل چاہے الزام لگائے۔ کیا اس زمانے میں کسی کی ایسی طاقت اور ہمت تھی بھلا؟ لوگ ڈرتے تھے اور کانپتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی آرمی لے کر غزوہ تبوک میں وہاں پر پہنچے، بارڈر پر تبوک کے، روم سے جنگ کرنے کے لیے، تو وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر آیا ہی نہیں۔ وہ لوگوں پر ایسا رعب اور دبدبہ تھا پچھلی جنگ کی وجہ سے کہ ان کو لگا کہ جب وہ ایک چھوٹے سے 3,000 کے لشکر نے اتنی بڑی آرمی کو شکست دی، تو یہ 30,000 کا لشکر ہمارا کیا حال کرے گا۔ اس بنا پر وہ لوگ آئے ہی نہیں جنگ کرنے کے لیے۔ تو یہ مسلمانوں کا حال تھا، یہ ان کا رعب اور دبدبہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے، ان کے پاس ایک ایسی رہنما کتاب آ گئی تھی جو بابرکت تھی، جو نور والی تھی، جو تصدیق کرنے والی تھی۔ ہم نے تو اس کتاب کی برکت کا نتیجہ کیا کر لیا؟ بس صرف اور صرف اس، ہم نے اس حدیث کو یاد رکھ لیا کہ الف لام میم پر 30 نیکیاں ہیں، بس اس کو پڑھ لو، تلاوت کر لو، اور کچھ نہ کرو اس کے مطابق۔ ایون ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کی زندگیاں خود قرآن کے خلاف ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں تبدیلی آئے۔ قرآن تبدیل کرتا ہے انسان کو، جیسے قرآن نے صحابہ کرام کو تبدیل کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کتاب کو پڑھا، تو کیسے انہوں نے اس پر عمل کیا کہ ان کی زندگی بالکل ہی چینج ہو گئی، بالکل اپوزٹ۔ کیا تو وہ اسٹریٹ رابر تھے، قتل و غارت گری کرتے اور لوگوں کے مال لوٹتے تھے، تو یہی صحابی، یہی ابو ذر غفاری ایسے زہد اور تقوی والے بن گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کو میرے امت کا متقی شخص دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری کو دیکھ لے. کیسے ان لوگوں کی جو جاہلی حمیت تھی وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئی، ان کا رخ کہاں پر کیسے پلٹ گیا، اس قرآن نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا. اور ہم دیکھیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہمارا ویسا عمل ہے؟ تو ہم نے ایسی کتاب نازل کی جو مبارک ہے اور تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے آپ ام القرآن یعنی مکہ اور اس کے آس پاس کے رہنے والوں کو ڈرائیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تو تھی ہی تھی، اللہ کے رسول کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اپنی بستی اور اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو ڈرائیں، اس کے ذریعے سے نصیحت کریں، درس و تدریس کا کام کریں. اس سے پہلے جو آیت گزری اس میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پر، ایک بشر پر اپنا کلام نازل کیا. اس سے معلوم ہوگا کہ سب لوگ اللہ کے رسول کو ایک بشر یعنی انسان ہی تسلیم کرتے تھے جن کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور کیسے؟ کیونکہ یہ خیر و برکت والی کتاب ہے، یہ زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہمیں ہدایت فراہم کرتی ہے، پھر ہمارا عقیدہ درست کرتی ہے، اچھے اخلاق کی ہمیں تعلیم دیتی ہے کتاب، اور اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتی ہے. اس کتاب میں تمام انسانیت کے لیے، اس کے فائدے کے لیے اصول پیش کیے گئے ہیں، بہترین اصول ہمیں پیش کرتی ہے. پھر اس کے اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات کو اس نے اس میں اپنے اندر سمو دیا ہے. کوئی نئی بات نہیں پیش کرتی یہ کتاب، بلکہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات کی ہی تائید کرتی ہے. تیسرے اس کتاب ثبوت ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ غفلت میں پڑھے ہوئے لوگوں کو جگایا جائے، انہیں ان کے برے انجام سے ڈرانا ہے. اور آپ کو یہ تاکید کی گئی، یہ ہدایت کی گئی کہ آپ اس کام کا آغاز اس مرکزی شہر یعنی مکہ اور اس کے آس پاس کی بستیوں سے کیجیے. پھر ایک اور بات جو بتائی گئی کہ اس کتاب سے ہدایت صرف وہی لوگ پائیں گے جو اپنے نفس کے غلام نہ ہوں، بلکہ اللہ اور آخرت سے ڈرنے والے ہوں، آخرت کی زندگی سے. اور اسی کی بنا پر پھر آگے جو آ رہا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے، وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ وہ آخرت پر ایمان، یعنی اس کتاب سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کا پکا یقین ہو آخرت پر، جو آخرت کے دن سے ڈرتا ہو، جو ایمان لائے، آخرت پر یقین رکھے اور اپنی نمازوں کی نگہداشت کرے. تو ان کی علامت یہ بتائی گئی جو اس کتاب کو ماننے والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے غلام نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی مرضی کے پابند رہتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. اور یہ ساری باتیں کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ایسا انداز اختیار کر سکتا ہے. پھر کہا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ پر افترا باندھے. یعنی سب سے بڑھ کر ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. تو اس آیت میں تین قسمیں بتائی گئی ہیں ظالموں کی، کہ ایک وہ جو کوئی بات خود اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے ذمے لگا دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو شرک اور بدعت میں گھرے ہوئے ہیں یا اس کو ایجاد کرتے ہیں اور پھر اس کو شریعت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ان شرک اور بدعت پر ایسا مذہبی رنگ چڑھا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی پیروی کرنے لگے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کی آیت کا غلط مطلب نکال کر غلط فتوے دینے لگتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرتے ہیں. اور دوسرا وہ جھوٹے نبی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ اس میں آ رہا ہے نا کہ اوقال اوہی الیہ ولم یوہا، کہ جو کہتا ہے کہ اس پر وحی کی گئی جبکہ نہیں کی گئی اس کے اوپر وحی کچھ بھی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، کچھ لوگوں نے آخر وقت میں اور کچھ لوگوں نے آپ کی وفات کے فوراً بعد نبوت کا دعویٰ کیا یا بعد میں کریں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اس وقت مسلمہ کذاب، اسود انسی، سجہ بنت حارث اور بعد میں غلام احمد قادیانی، ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے لگ بھگ ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہو سکتے ہیں اس میں جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی قرآن جیسی کوئی چیز بنا سکتے ہیں، جیسے کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے کہا تھا وَلَوْ نَشَاءَ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، حالانکہ جب قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، تو وہ اپنی پوری اجتماعی کوششوں کے باوجود بھی اس کی ایک صورت تو کہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان سب سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہوں نے اللہ پر الزام لگایا، تو انہیں سزا بھی پھر ویسے ہی ملے گی، اور موت طاری ہوتے ہی فرشتے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیں گے اور سختی کے ساتھ ان کی روحیں قبض کریں گے، اس وقت انہیں سب کچھ ٹھیک ٹھیک معلوم ہو جائے گا، اور انہوں نے جو شیخیاں دنیا میں کی تھیں یا جو دعوے کیے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور اسی وقت سے ان کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب ان پر جاری ہو جائے گا یا طاری ہو جائے گا۔ یہ آیت دراصل عذاب قبر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ موت طاری ہونے کے بعد ہی ان کے اوپر عذاب شروع ہو جائے گا، یعنی قبر کا عذاب برحق ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہی آ گئے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھیں سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا ہے اور تمہیں وہ باتیں ہی بھول گئیں جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ یعنی اس وقت ہر کوئی قیامت کے دن اکیلے اکیلے ہی اللہ کے آگے آئے گا، اور اس کے وہ سارے جتھے، اس کے ساتھ ہی اس کے دوست سب غائب ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جب انسان کو کسی پر زوم ہوتا ہے تو اپنے دوستوں پر ہوتا ہے یا اپنے مرتبے پر، عہدے پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم آ گئے نا ہمارے سامنے فردن فردن، جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تنہا اکیلے۔ وہ جو نعمتیں ہم نے تم کو عطا کی تھیں وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نہیں ہیں جن کے متعلق تمہارا خود کا خیال تھا کہ یہ ہماری سفارش کروا دیں گے، یہ ہمیں بخشوا دیں گے، تمہارے پیر، تمہارے ولی، تمہارے مجاور، تمہارے اور کوئی ایکس وائی زیڈ، کہ یہ کہتے نا کہ لوگ کر لو کر لو ہم تمہاری سفارش کر دیں گے، کر لو ہم دیکھ لیں گے، ہم تمہارے گناہ کا وبال اپنے اوپر لے لیں گے۔ تو نہیں، کوئی اس وقت کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر ایک کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس وقت اکیلے ہی جانا ہے، اکیلے ہی جواب دہ ہونا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا دنیا میں، چاہے وہ کتنا بھی کسی کا قریبی دوست ہو۔ اس وقت وہ بزرگ نہ رشتے دار جن کے متعلق ان کو یقین تھا کہ یہ ہماری نجات کروا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ موت کے بعد انسان قبر میں بھی تنہا ہوتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے تنہا پیدا ہوتا ہے، اور موت کے ساتھ یہ سب رشتے بھی کٹ جاتے ہیں اور صرف انسان کے اپنے اعمال ہی اس کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے کیوں کہا گیا کہ نیک عمل کرو گے تو ایک خوبصورت ساتھی قبر میں تمہارا ساتھی بنا لیا جائے گا، جس کو دیکھ کر ہی خوشی کا احساس ہو۔ اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو، میں تو تمہیں نہیں پہچانتا، تو کہے گا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں تو تمہارا نیک عمل ہوں اور اب قیامت تک کے لیے تمہارے ساتھ یہیں رہوں گا۔ تو لہذا نہ کسی کو مشکل کشا تسلیم کیا جائے، نہ کسی کو حاجت روا۔ معبود یعنی عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، نہ کوئی اولیاء، نہ کوئی بزرگ، کیونکہ نہ ان کی سفارش کام آئے گی، نہ ان کا کوئی سپورٹ ہوگا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اکیلے اکیلے ہمارے سامنے آؤ گے، جیسے تم ہم نے پیدا کیا تھا، اور تمہارے سارے وہ سفارشی پیچھے چھوٹ گئے جن کو تم پر بہت جن پر تم کو بہت زوم اور ناز تھا۔ تو اس وقت سارا رابطہ کٹ جائے گا اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون۔ بلا شبہ اللہ ہی نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ بلا شبہ اللہ ہی نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑا ہے، یا اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ یہاں پر دانے اور گٹھنی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ زندہ کو مردہ سے نکالنا یعنی بے جان مادے سے زندہ مخلوق پیدا کرنا، اور مردہ کو زندہ سے خارج کرنے کا مطلب جاندار اجسام میں سے بے جان مادوں کو خارج کرنا۔ یعنی زمین کی تہوں میں جو بیج کو پھاڑ کر اس سے درخت اور کونپل نکالتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ بھلا آپ بتائیں کہ کتنی بہت ہی پیاری آیت ہے۔ فالق الحب والنوى، فالق فلقہ سے ہے، پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھا نا آپ نے، پڑھتے ہیں نا۔ تو فالق الحب والنوى کہ جو گٹھلی سے پھر بیج نکالتا ہے، اسی بیج سے درخت گرو ہوتا ہے، یا اسی گٹھلی سے درخت اگتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، اور یہ ہم دن رات ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ مخلوق پیدا ہوتی ہے، سوکھی زمین ہوتی ہے، وہاں سے بارش ہونے کے بعد درخت اگاتے ہیں، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، کسی انسان کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی نہیں کہ وہ کسی ایسی چیز کو پیدا کر سکے۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اگر کوئی بیج، کوئی دانہ، کوئی گٹھلی اگنے نہ پائے تو وہ اس کو اگا سکے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے ساری، اور یہ نشانیوں پر غور کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم پھر کدھر کو بہکائے جا رہے ہو۔ یہی دراصل اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ہر قسم کے غلوں کے دانوں یا بیج کو، ہر قسم کے پھلوں کی گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ کیونکہ جب گٹھلی پھٹتی ہے تبھی تو پھر وہ بیج نکلتا ہے۔ گٹھلی پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور دو شاخیں نکلتی ہیں۔ ایک شاخ تو زمین کے اندر جڑ کی صورت میں نیچے کی طرف بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور دوسری شاخ کونپل بن کر زمین کو پھاڑ کر اس سے باہر نکل آتی ہے، پھر اسی سے وہ پھل اور پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات کے باوجود کہ حالانکہ مٹی تو بے جان ہے دیکھا جائے تو، لیکن زمین، اسی زمین میں، مردہ زمین میں پانی جب جاتا ہے اور اس کو ہوا میسر آتی ہے، تو اسی زمین سے وہ شاخ نکلنے لگتی ہے، وہ بیج نکلنے لگتا ہے، اور پھر اس کی مختلف شاخیں پھیل جاتی ہیں جس پر پتے اور پھول لگتے ہیں۔ تو یہ سب قدرت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اسی نے یہ سب کچھ پیدا کیا، اسی طرح سے وہ انسان کو بھی پیدا کرے گا۔ فالق الاصباح جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو باعث آرام بنایا اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے، اور یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازے کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، یہی دراصل اس رب کے خالق اور مالک ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بادشاہ سے کہا تھا نمرود سے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس نے بھی نادانی اور بے وقوفی کی کہ کسی انسان کو پھانسی کی سزا دینے والا تھا اس کو معاف کر دیا اور کسی انسان کو مروا دیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو تب وہ شخص مبہوت ہو گیا، مبہوت رہ گیا، کیونکہ وہ نہیں کر سکتا تھا کہ صبح کا نکالنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور آپ دیکھیں، جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، جب سے یہ نظام اسی طرح سے چل رہا ہے، کبھی درہم برہم نہیں ہوا۔ اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، پھر سورج کی روشنی دن میں پھیلائی، اور سورج اور چاند دونوں مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، انہیں کی وجہ سے ہمیں تاریخیں معلوم ہوتی ہیں، انہیں کی وجہ سے دن اور رات کا حساب ہم کر سکتے ہیں، اور یہ سب اس کے ٹھہرائے ہوئے اندازے کے مطابق ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ایسا اس نے مقدر کیا ہے، ایسا اس نے اندازہ لگایا ہے، کیسا بہترین انداز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنے ہزارہ ہزار سال سے کبھی اس میں تبدیلی نہیں آئی، چاند سورج سب اپنے مقام، اپنے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں سیارے ایک فضا میں، لیکن اس کے باوجود کوئی ٹکراتا نہیں ہے اس کے حکم کے بغیر۔ کیسا اس نے اندازہ لگایا کہ سورج جہاں گردش کر رہا ہے، چاند اس کے فاصلے پر ہے، پھر زمین اس سے فاصلے پر ہے، ایک ہی مدار میں یہ تیر رہے ہیں، لیکن کسی کو کسی سے ٹکرانے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک اندازہ ہے قائم کیا ہوا۔ کیسے اس نے اندازہ قائم کیا کہ کیا چیز سے مل کر ہوا بنتی ہے اور کس چیز سے مل کر آکسیجن بنتی ہے؟ کیسے اس نے مقدار قائم کی کہ جس سے انسان سانس لے رہا ہے، اس آکسیجن کو اپنے اندر لے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا ایک اندازہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے ان آیت میں کہ خالق اور مالک اور قادر مطلق، اس کے سوا کوئی نہیں، کسی کے بس کی یہ بات نہیں کہ کوئی ان کاموں کو انجام دے سکے۔ ایک غور و فکر کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس میں پورے دلائل موجود ہیں۔ اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اگر وہ ان آیتوں پر غور کرے تو وہ ضرور ایمان لے آئے گا، جو سلیم الفطرت انسان ہوگا، اور ہمارے ایمان میں اس سے اضافہ ہونا چاہیے، اس سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی کبریائی کا ہم احساس کریں، ہم غور کریں کہ کیسا ہے وہ میرا رب، جس نے دانے کو نکالا ہے گٹھلی سے پھاڑ کر دانے کو نکالا ہے، یہ کونپل وہ نکالتا ہے، جو سورج اور چاند کو ایک مقررہ وقت پر وہ گردش کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں، اور اس میں کبھی کوئی کمی بیشی کجی کبھی نہیں ہوئی، تو اس رب کا اندازہ کیسا ہے؟ تو میں نے پھر اس سے کیسے ڈرنا چاہیے، میرا معاملہ اس رب کے ساتھ کیسا ہو؟ یہ جو نظام ہے گردش لیل و نہار، یہ اس نے تمہارے اپنے فائدے کے لیے بنائے، انسان کے فائدے کے لیے، کہ رات کو سکون کا ذریعہ بنایا جس میں انسان اپنی تھکاوٹ دور کرتا ہے اور آرام اور سکون پاتا ہے، اور دن کو کام کاج کے لیے روشن کر دیا، کیونکہ کام کاج کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنا کیسا ہمارا وہ رب ہے، اور کتنا مہربان ہمارا وہ رب ہے کہ اس نے ہمارے فائدے کے لیے تمام چیزیں بنائیں۔ چاند اور سورج کو اب وہ سب اپنے مدار پر تیر رہے ہیں، ایک قاعدے کا پابند بنا دیا جس سے وہ ذرا سا بھی تجاوز نہیں کر سکتے۔ اگر ذرا سی تقدیم اور تاخیر ہو جائے تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ کیسے چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، پھر مہینوں اور سالوں کا جو ہم شمار کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، یہ سب چاند اور سورج اسی کے لیے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تاریخیں معلوم کر سکیں، تو بھلا اس کائنات کے نظام میں کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو ایسا نظام وجود میں لائے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، پھر اس نے سورج اور چاند ہی نہیں بنائے بلکہ اس کے علاوہ ستارے بھی بنائے ہیں کہ رات کو جب کچھ ایسی راتیں ہوتی ہیں جس میں چاند بالکل باریکی غائب ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ یہ ستارے روشنی پہنچاتے رہتے ہیں، اور اس کی روشنی میں لوگ اپنا راستہ دیکھتے ہیں، اور ان ستاروں کی وجہ سے دراصل ہم سمت کا تعین کر سکتے ہیں کہ کس راستے پر ہم سفر کر رہے ہیں. یہ فائدے اللہ تعالیٰ نے تاروں کے ذریعے سے بہم پہنچائے. کہا جاتا ہے کہ خشکی پر چلنے والوں کے لیے ستاروں کی چال سے، ان ستاروں کے اس سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، اور سمندری سفر میں بھی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اس میں ہم کو اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی کسی میں طاقت ہے کہ کوئی ستارہ پیدا کر سکے، نہ اس میں چمک پیدا کر سکے. ان سے جو فائدے حاصل کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے ہمارے لیے. تو جو غور و فکر کرنے والے ہیں وہ اس پر غور و فکر کر کے اور مزید اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں. ستاروں کے لیے جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا تھا، ایک تو راستہ معلوم کرنے کے لیے کہ لوگ اس کی روشنی میں اپنا راستہ معلوم کریں، اور دوسرا شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی ہے یہ ستارے، کیونکہ کہا گیا کہ لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، کہ تم خشکی اور تری میں ان ستاروں کی وجہ سے رہنمائی حاصل کرو. وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ. یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. اسی نے انسان کو پیدا کیا اور ایک ہی جان سے اس نے سب کو پیدا کیا. یہ بھی دراصل اللہ کے رب ہونے کے دلائل ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اپنی روح سے پھونکا تو اسی مٹی سے بنے ہوئے اس میں عقل اور قوت تمیز اور ارادہ اور اختیار پیدا کر دیا جو دوسرے جانداروں میں نہیں ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر یہ سلسلہ چل نکلا، اور پھر لاتعداد مرد اور عورت پیدا کر دیے. یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے. کوئی انسان یا کوئی دوسری ہستی کسی انسان کو بنانا پیدا کرنا تو دور کی بات، بلکہ ایک بکری کا بچہ یا مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا کہ ایک وقت تک ان لوگوں کو دنیا میں رہنا ہے، انہیں زمین پر، پھر اس کی زندگی اور موت کی مدت مقرر کر دی. تو اکثر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مستقر کا لفظ آیا ہے یعنی جائے قرار، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اس کی زندگی کی مدت کتنی ہوگی، اور مستودع سے مراد اس کی قبر ہے یا وہ جگہ جہاں سے مرنے کے بعد ٹھکانے لگایا جاتا ہے، کہ کتنی دیر، کہاں پر وہ مرے گا یا کہاں پر مرنے کے بعد وہ رہے گا اور کتنی مدت رہے گا. تو وہ مستودع اور مستقر، زمین پر وہ کتنے دن زندہ رہے گا. اور یہ واقعی میں حقیقت ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ روح زمین پر کتنا عرصہ رہے گا، اور کہاں اور کب مرے گا، اور کہاں دفن ہوگا. تو لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، یہ قومی یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينئه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی اور ہرے بھرے کھیت پیدا کر دیے جن سے ہم تہ بہ تہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں، نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی. ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو، ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یہ بھی آیت ایک طرح سے دلیل ہے، اور اس میں اللہ کی قدرت کے کرشمے دکھائے گئے ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی، یعنی زمین بھی اور اس پر برسنے والا پانی بھی ایک جیسا، لیکن زمین سے پیدا ہونے والی نباتات اور پھلوں کے درختوں میں سے ہر ایک پھل، اگر آپ غور کریں تو کھجور کے پھل اور اس کی ترکیب کو ہی دیکھ لیں، پھر انگور کو دیکھیں جس میں بیج، کچھ میں بیج ہوتا ہے کچھ میں بیج نہیں ہوتا، انار کو دیکھیں کہ اس کے دانے آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ یہ زمین، ایک ہی زمین سے ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والے اور ایک ہی سورج سے روشنی پانے والے مختلف قسم کے درخت اور مختلف قسم کے پھل، ہر پھل کا رنگ اور مزہ مختلف ہے. اب انہی درختوں کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، لیکن ایک ہی درخت میں پائے جانے والے کچھ پھل بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور کچھ ناقص ہوتے ہیں، کچھ بہت میٹھے اور کچھ کھٹے، ایک پھل بہت ہی عمدہ اور دوسرا اس سے کم تھوڑا سا. پھر کسی ایک درخت کے پھل پر پھل لگنے سے لے کر اس کے پکنے تک کے مراحل پر غور کریں، ایک ایک بات سے اللہ کی قدرت کے نشانات ملتے چلے جائیں گے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہی بات آج ہم سے نہیں ہوتی ہے کہ کوئی غور کرنے والا تو ہو. اگر کوئی انہیں عام معلومات سمجھ کر بھی غور و فکر کرے تو اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے، اسے اللہ کی نشانیاں نظر آ جائیں. کیونکہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس میں سے کچھ جو ہے بالکل ہرے بھرے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اندر جب پھل بنائے تو ان میں دانے دانے جوڑ دیے، پھر کھجوریں ہیں، انگور ہیں، اس کے خوشے. تو یہ سب چیزوں پر انسان غور کرے، کوئی ملتے جلتے ہیں اور کوئی الگ الگ ہے. تو تم دیکھو تو صحیح کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور کرو، اور اس میں نشانی ہے کہ پہلے ایک، آپ نے دیکھا ہوگا نا پھلر جسے کہتے ہیں، کہ کسی بھی درخت پر ایک پہلے وہ اس کی نشانی جیسی کچھ آتی ہے، پھر وہ پھول بنتا ہے، یا پھر اگر وہ پھل والا درخت ہو تو وہ پھل بن جاتا ہے. تو پہلے وہ چیز کیسے ہوتی ہے اور پھر کیسے اس میں پھل بن جاتا ہے. آپ اورینج پر کبھی غور کریں کہ کیسے اگر آپ اس کو آدھا کاٹیں تو کتنی خوبصورت وہ ڈیزائن بنتی ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ایسے خوبصورت ڈیزائن بنائیں. پھر انار کے دانے آپ دیکھیں، آپ سارے انار کے دانے نکال لیں اور واپس اس کو پھر اسی طرح جوڑنے کی کوشش کریں اندر، ایک ایک دانہ نہیں بٹھا سکیں گے آپ، کیسی خوبصورتی سے اندر وہ دانے بالکل فکس اور ایڈجسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت. یعنی سب سے زیادہ اللہ کی ذات پر یقین ہے اور اس پر وہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک قرب پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی کبریائی کا پتہ چلتا ہے جب ہم اگر انار کے دانوں کے اندر پر غور کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیسے وہ القاء کی بات کہ وہ کیسے دانے بنتے چلے جاتے ہیں، اور ہر دانوں کے ایک الگ الگ سیکشن ہوتے ہیں اور وہ سیکشن پر ایک غلاف چڑھا ہوتا ہے، کتنا بہترین. اس سے بڑھ کر کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ یہ جو اللہ کی قدرت ہے اس پر غور و فکر کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی، ایک ہی زمین سے سارے پھل نکل رہے ہیں لیکن سب پھلوں کا رنگ مختلف، سب کا مزہ مختلف، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يَصِفُونَ۔ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے۔ یہ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے۔ اب یہاں پر ایک طرح سے شکایت ہی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ گھڑ لیا، یا اللہ کے لیے اولاد بتا دی یا بنا دی، اور اوپر سے مستزاد یہ کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، جبکہ خود یہ لوگ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے جو یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، ایک جگہ قرآن میں یہ بھی اندازہ آیا ہے۔ تو یہ ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کے بغیر کوئی ہستی ان کے پیدا کرنے میں اس کی شریک نہیں، ان لوگوں نے صرف اپنے محض وہم و گمان کی بنا پر یہ طے کر لیا کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ اکیلے کیسے سنبھال سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا۔ انہوں نے یہ خود سے کہہ دیا کہ کوئی بارش کا دیوتا ہے، کوئی پھلوں میں رس بھرنے کا، کوئی دولت کی دیوی ہے، کوئی صحت کی، اور کوئی مرض اور بیماریوں کی۔ اور یہ اس قسم کے لغو خیالات دیکھا جائے تو تمام دنیا کے مشرق قوموں میں پائے جاتے ہیں، اور خاص طور سے ستارہ پرست قومیں، ان کا بھی یہی شیوا رہا ہے، جو ان ستاروں کی ایک شکل بناتے ہیں، خیالی مجسمے بناتے ہیں۔ اور انہی اروا کو، جو ان کا جو کانسیپٹ تھا، قرآن نے ان کو جن اور شیاطین کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ان دیوی دیوتاؤں کو انہی پر بس نہیں کیا، بلکہ ان دیوی دیوتاؤں کی نسل بھی چلا دی اور ایک پوری دیومالا ترتیب کر دے دی۔ ہندی، مصری، یونانی، ان تمام تہذیبوں میں ایسی چھپی ہوئی روحوں کا اور اس کی پرستش کا عقیدہ عام طور پر پایا جاتا رہا۔ انہی دیوی اور دیوتاؤں میں سے بعض کو انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیا، اور اسی طرح سے اہل عرب بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جن تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہو وہ بندہ اور غلام تو ہو سکتا ہے لیکن شریک نہیں بن سکتا، اور جب اللہ کی بیوی ہی نہیں تو پھر وہ اس سے بے نیاز بھی ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں بھلا اس کے۔ تو یہ اس وقت کے عرب لوگوں کا عام نظریہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اسی بات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تو خود پیدا کرنے والا ہے، اس کو کسی چیز کے لیے اس کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے، اس کے ایک کلمے کن کہنے کی ضرورت ہے کہ اسی کے اذن سے، اسی کے حکم سے یہ نباتات اور یہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس کا اذن نہ ہو تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ ان چیزوں کو پیدا کر سکے، تو پھر اس کے ذات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے صفات میں کیسے کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ یعنی پوری تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے دراصل۔ یعنی ان مکی صورتوں کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ بار بار نشانیوں پر غور کرنے کے لیے کہا گیا، اور غور کر کر انسان یہ سوچے کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واحد ذات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت تو ان لوگوں کا عقیدہ ہی غلط ہو گیا تھا، مشرکین مکہ کا، یعنی یہ تعلیم ان میں عام ہو گئی تھی اور اچھی تعلیم کو وہ فراموش کر چکے تھے، توحید کو فراموش کر چکے تھے۔ نئے سرے سے آ کر اللہ کے رسول نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، اور ان کے ذہن سے اس بات کو نکالا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ لیکن جس کام کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے، آج وہی کام مسلمان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، جبکہ کوئی قبر کے اندر رہنے والے، کوئی ولی، پیر یا بزرگ، کسی کے بس کی بات نہیں کسی کو نقصان سے بچانا یا فائدہ دینا۔ صرف یہ اللہ کے اختیارات میں سے ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے گا، جو یہ سوچے گا کہ کسی اور کے اختیار میں بھی ہے، دراصل اس نے شرک کیا، اور شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔ اور شرک کے علاوہ سب کی معافی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس بات کو آپ لوگ خاص طور سے دھیان میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، میرا بندہ اگر سمندر کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی رحمت سے معاف کر دے اگر وہ توبہ کر لے تو، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور بدعتی سے تو توبہ کی صلاحیت ہی چھین لی جاتی ہے، توبہ ہی نہیں کرتا وہ، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں۔ تو بدعت سے بھی اجتناب کریں، شرک سے تو بالکل ایسے بچیں جیسے کہ کوئی کوڑھی سے بچتا ہے، جزامی سے بچتا ہے۔ دور بھاگیں شرک سے، کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھیں۔ آپ دیکھیں شرک صرف بتوں کو سامنے رکھ کر اس کی پوجا کرنے سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، توہم پرستی میں مبتلا ہونا، ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، لوگوں کو اپنے لیے منحوس یا خوش قسمت سمجھنا، یہ سب بھی شرک میں آ جائے گا۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون